بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. سورة سبأ کا درس چل رہا ہے، اور سورة سبأ کے شروع میں بنیادی مضمون تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت، بطور خاص اللہ اس بات کو ثابت کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی بعث بعد الموت، دوبارہ سب کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اس کو ثابت کیا جا رہا تھا. اسی کے ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے واقعات، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی معجزات کی شکل میں، قوم سبأ پر عذاب کی شکل میں بھی ذکر آئے. پھر یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے مختصرا ہر وہ معبود، ہر وہ بت یا جو بھی چیز اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ شریک بنا دیا جاتا ہے، اس کا حال بیان کیا. اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے حقیقی شریک، دوسری ہے حقیقی شریک نہیں لیکن حکمی شریک. یوں سمجھو، حقیقی شریک کسی کو بنائے، اگر کوئی اللہ کے ساتھ حقیقی شریک بنائے تو وہ حقیقی شرک ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. حقیقی شریک کا کیا معنی؟ کہ وہ واقعتاً اس شخص کی اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اسی ذات کی، اسی چیز کی عبادت کرتا ہے. وہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی لائق عبادت سمجھتا ہے، اور کسی بت کو بھی. یہ حقیقی شریک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کو بھی لائق عبادت سمجھتا ہے، اور کسی مخلوق کو، سورج کو، آسمان کو، سورج کو، چاند کو، آگ کو، وہ شرک ہے، حقیقی شرک. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں بھی شرک ہو سکتی ہے. صفات سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی رازق ہے، رزق سارے اسی کے کنٹرول میں ہے. اب آدمی یہ سمجھنے لگے کہ رزق کسی اور کے کنٹرول میں بھی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت میں شرک کر رہا ہے. شفا دینا سارا کا سارا اللہ کے کنٹرول میں ہے. ہاں، اسباب اللہ سبحانہ وتعالی اسباب استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر کو سبب بناتے ہیں، دوا کو سبب بناتے ہیں، آپریشن کو سبب بناتے ہیں. اسی لیے ہمیں ان اسباب کو بھی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھو اور یہ عقیدہ رکھو کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، چاہے اس راستے سے چاہے اس راستے سے. اور اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ نہیں اللہ بھی شفا دے سکتے ہیں اور یہ اس ڈاکٹر کے کنٹرول میں بھی شفا ہے، تو وہ شرک ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک صفت میں شرک ہو گیا. حفاظت اللہ کے قدرت میں، اللہ کے کنٹرول میں، کسی کو کی حفاظت کرنا، کسی کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، جو بھی ہو، عزت کی حفاظت، ہاں اس کے لیے اسباب ہوتے ہیں، اس میں تو شک نہیں. لیکن کوئی یہ سمجھنے لگے کہ ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو حفاظت کر سکتے ہیں اسی، لیکن یہ لوگ، یہ جماعت، یہ آدمی جس کا انفلوئنس ہے ہمارے علاقے میں، وہ بھی حفاظت کر سکتا ہے، اس کے کنٹرول، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک صفت میں شرک ہو گئے. تو یہ حقیقی شرک ہے، اس سے تو عقیدے اور ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. لیکن اس سے ایک نچلے درجے کا شرک بھی ہے، وہ یوں سمجھو کہ حکمی یا عملی شرک. اس سے آدمی ایمان کے دائرے سے تو نہیں نکلتا ہے، لیکن اس سے اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ آدمی اطاعت کے دائرے سے تو نکل جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پورا فرما بردار اور کامل مومن نہیں رہتا ہے، ناقص مومن ہو جاتا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ دل سے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ لائق عبادت اللہ ہے، دل سے تو یہی سمجھتا ہے کہ سب صفات کمال اللہ ہی کے، ان کے مالک ہے، شفا اللہ ہی دے سکتا، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں، ایک ذرہ برابر کسی وقت بھی یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے. لیکن جب اس کے اعمال دیکھتے ہیں تو اس کے اعمال اس کے اس عقیدے کے ساتھ فٹ نہیں ہوتے ہیں. کہہ رہا ہے کہ رزق تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، تو رزق اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتے تو ٹھیک ہے، رزق کے اسباب اختیار تو کرتے، اس سے کہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی سب سے زیادہ فکر کرتا. لیکن اس کے بجائے یہ بندہ جاب کے پیچھے، کام کے پیچھے، کمانے میں اتنا منہمک ہے کہ اول تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ دوسروں کے حقوق کا کچھ کیا، اور ادھر انہماک اتنا کہ نہ حلال نہ حرام کے درمیان تمیز. تو عقیدہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے عمل اس کے عقیدے کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہا ہے، ایک نچلے درجے کی شرک ہے، عمل میں اور حکمن شرک ہے. اور یہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ ایمان سے تو خارج نہیں کرتا ہے، لیکن یہ اطاعت اور عبادت اور کامل ایمان سے تو ضرور آدمی کو گھٹا دیتا ہے. آدمی مصیبت میں پھنس گیا، کچھ مقدمہ جاری ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو عقیدہ تو یہی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی مجھے اس سے نکال سکتا ہے، لیکن عمل اس کے ذات فٹ نہیں ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہی نکال سکتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں توبہ ہونا چاہیے، رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گر گرانا ہونا چاہیے، گناہوں کو اپنی زندگی سے نکلنے کی کوشش جاری ہونی چاہیے. لیکن اس سب کے بجائے وہ اسی کے پیچھے پڑا کہ فلاں لوئے کو ڈھونڈو، فلاں ماہر کو ڈھونڈو، یہ طریقہ اختیار کرو. تو عمل اس کا عقیدے کے ساتھ فٹ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اعلیٰ درجے کی شرک نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اپنے عقیدے کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے. تو ان دونوں جماعتوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ فلا تمہارا جاب ہی تمہارے پیسے دے سکتا ہے، یا تو حقیقتاً سمجھتے ہو یا اعمال سے ایسا نظر آ رہا ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ فلا لائر ہی تمہارا کام بنا سکتا ہے، یا تو عقیدے کے اعتبار سے، یا فلا بوٹ، یا چاند، یا جو بھی ہو. تو ان کی حالت تو یہ ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، کہ کوئی ایک ذرہ آسمان اور زمین یونیورس میں اس پر تو ان کا کنٹرول نہیں چلتا ہے، ایک ذرہ بھی نہیں. وما لهم فیہما من شرک، کوئی حصہ نہیں ان کا آسمان و زمین میں، نہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں، نہ اس کو جاری رکھنے میں، وہ تو بس اسباب ہے. اگر کچھ نظر آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے لوہے کے ذریعے، وہ تو بس سبب ہے، راستہ ہے. وما لہ منہم من ظہیر، اور ایسا بھی نہیں کہ کرنے والا اللہ ہے لیکن ان کی مدد سے اللہ کر رہا ہے، نہیں، اللہ ان کی مدد سے نہیں کر رہا ہے، اللہ ان کو یوز کر رہا ہے آپ کے کام کے لیے. یہ واضح کر دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے. اور پھر اس کے آگے، چونکہ مشرکین اور دوسری جماعتیں بھی یہ سمجھتی تھی کہ یہ جن کو ہم نے کچھ مان لیا ہے، بت کو، بعضوں نے فرشتوں کو، بعضوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، بعضوں نے دوسرے انبیاء کو، یہ ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں بھی کام آئیں گے، کچھ سفارش وغیرہ کریں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان میں سے ایک کو بطور مثال لے لیا کہ فرشتوں کا حال یہ دیکھیے، وہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی کے منکر کو اور مشرک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سفارش کریں گے. ان کی حالت، ان پر تو اللہ کا خوف کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے کہ یہ تم فرشتوں کو یہ کرنا ہے، زمین میں یہ کام کرنا ہے، تو ان پر تو ایک قسم کی بے ہوشی اور گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. وہ اتنے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا ان کو اس قدر احساس ہے، تو تم لوگ کیسے سمجھتے ہو کہ تم شرک کرتے رہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے وہ تمہارے لیے سفارش کروں گے. تو یہ خیر اللہ سبحانہ وتعالی نے اللہ کے علاوہ ہر وہ چیز جسے جس کی یا تو آدمی عبادت کرتا ہے، یا جس کو آدمی کسی درجے میں مؤثر سمجھتا ہے، یا جس پر آدمی کسی نہ کسی درجے میں بھروسہ رکھتا ہے کہ یہ میرا کام آ سکتا ہے، اس کی حالت بیان کر دی. اب آگے اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اوصاف کیا ہے، لیکن سوال کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، من یرزقکم من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں سے کون تمہیں روزی پہنچاتا ہے، کون تمہیں روزی دیتا ہے؟ آسمان کے ذریعے آسمان سے بارش اترتی ہے، زمین کے ذریعے زمین سے پیداوار اگتے ہیں، تم بھی کھاتے ہو ان سے، تمہارے جانور کھاتے ہیں، پھر تم ان جانوروں سے فائدہ اٹھاتے ہو، دودھ وغیرہ، گوشت، تو یہ سب تمہاری روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ قل اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کہہ دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی، آپ خود ہی اس سوال کا جواب دے دیجئے. اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ مشرکین مکہ شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ روزی دینے والا حقیقتاً تو اللہ ہی ہے. اور اس کا بیان قرآن کی دوسری جگہ پر آیا ہے، سورہ یونس میں ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھی کہا جائے کہ ان کو سوال پوچھے، کون روزی دیتا ہے آسمان اور زمین میں سے، کون کان آنکھ کے کنٹرول اس کا ہے، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، کون کسی کو زندہ کرتا ہے، کون کسی کو جلا دیتا ہے، کون ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، اسے جاری رکھتا ہے. تو فسیقولون اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کہا گیا کہ تم ان کو سوال کرو تو وہ بھی کہیں گے اللہ، اسے وہ بھی یہی مانتے کہ حقیقت روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب یہاں بھی سوال آیا، آپ ان کو یہ پوچھئے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ قل اللہ، سوال تو پوچھا جاتا ہے جواب کے لیے. یہ کیسے سوال کہ آپ سوال کیجئے اور ساتھ میں خود ہی جواب دے دیجئے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طرز کیوں اختیار کیا کہ آپ پوچھئے کل میں یرزقکم کون آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے, لیکن پھر آپ ان سے سوال کا مطالبہ نہ کیجئے, ان کے جواب کا انتظار نہ کیجئے, ان کے جواب کا مطالبہ آپ خود ہی جواب دیجئے قل اللہ. یہاں یہ طرز کیوں اختیار کیا گیا؟ تو مفسرین نے اس کی چند وجوہات بیان کیے. ایک وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہاں وہ اگر ان کو جواب دینے کا موقع ملے تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے اسے, کہ وہ حقیقت میں یہی سمجھتا ہے. لیکن جب کوئی آدمی کچھ کہتا ہے زبان سے اور اس کا عمل اس کے موافق نہیں ہوتا ہے تو اس زبان سے کہی ہوئی بات کو کوئی معتبر نہیں مانتا ہے. اگر میرا بھائی مجھے کہتا رہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ضرور مجھے فون کرنا, تمہاری مدد کے لیے کسی وقت بھی تیار. اب پہلی مرتبہ مسئلہ ہو گیا, فون کیا کوئی جواب نہیں ملا, ٹال دیا, ابھی نہیں کر سکتا وغیرہ. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ, اب اس کے بعد اگر وہ کسی موقع پر کہے کہ مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے فون کرنا, میں اس کا اعتبار نہیں کروں گا, اس سے کہ اس کا عمل اس کے مخالف ہے. جب بھی کسی کا عمل اس کے قول کے مخالف ہوتا ہے تو اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ہی جواب دے دیجئے قل اللہ, اسے کہ وہ لوگ ہو سکتا ہے جواب دے کہ اللہ روزی دیتا ہے, اسے کہ وہ بھی حقیقتاً یہی سمجھتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے موافق تھوڑا ہے. بوٹوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں, دوسروں کی بات ماننے میں لگے ہوئے ہیں. اگر ان کا قول کا اعتبار تو اس وقت ہوگا جب اس کے مطابق پھر نظر آتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت اہم سبق ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ اللہ ہی روزی پہنچاتا ہے, لیکن ہمیں بھی دیکھنا چاہیے پھر کہ ہم یہ اس قول کا کتنا اعتبار ہے, کتنا وزن ہے, اور کتنا وزن ہے وہ ہمارے اعمال سے معلوم ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا کہ ہاں کمانے کا طریقہ اختیار کرو, ساتھ ساتھ اپنی فرما برداری کرو, بالخصوص بعض اعمال جیسے نماز وغیرہ ان کی اہمیت کرو, ان کی اہمیت, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے, ایسے بعض اعمال, تو اس کا کتنا اہتمام ہے میری زندگی میں. یا کیا میں یہی سمجھ جاؤں کہ میں نہیں جاب ہے تو میں کمفرٹیبل ہوں. تو یہ ایک جواب دیا گیا. اللہ سبحانہ, یہاں ایک بات سمجھیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی دیتے ہیں تو روزی سے مراد صرف یہ نہیں کہ کھانا, روزی سے مراد سب چیز, جو بھی حاجت ہو, جو بھی ضرورت کی چیز ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے آ رہے تو ہمارے لیے ہماری ضرورت کی چیزیں مہیا ہوگی. آج کل ہم دیکھتے ہیں پیسے تو اتنے ہی آ رہے جتنے 2 سال پہلے آ رہے, لیکن سب کہہ رہے کہ اب زندگی مشکل ہو رہی ہے, وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ایک جواب. دوسرا جواب, ان لوگوں ہر شخص کی 2 حالتیں ہوتی ہیں, یا تو اچھی حالت یا بری حالت, یا تو مصیبت میں ہے یا نعمتوں میں. اور مصیبت میں جب بھی کوئی آدمی آتا ہے تو عادتاً اللہ کی طرف رجوع کرنا آسان ہوتا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا آسان ہوتا ہے. اور مشرکین مکہ کا بھی یہی حال ہوتا تھا, جب ان پر بھی کوئی وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب وہ بھی کوئی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتے کشتی میں بیٹھ گئے, جا رہے ہیں, اور اچانک موسم خراب ہو گیا, موجیں مارنے لگی, اور دیکھا کہ یہاں تو کوئی بٹ بٹ کام نہیں آنے والا ہے. تو اس وقت وہ بھی اللہ سبحانہ, دعو اللہ مخلصین لہ الدین, وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کو پکارنے لگتے, لگنے شروع کر دیتے کہ آپ ہمیں بچا لیجیے, ہم شرک نہیں کریں گے, آپ ہی کی عبادت کریں گے. لیکن فلما نجاہم من البر اذا هم یشرکون, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو نجات دے دے اور وہ خشکی پر پہنچ جاتے, پھر مصیبت ہٹ گئی, نعمتوں میں دوبارہ آ گئے, تو دوبارہ نافرمانی شرک شروع ہو گئے. تو ہر شخص کے لیے مصیبت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا آسان ہے, لیکن نعمتوں میں بکثرت غفلت شروع ہوتی ہے. ہم خود دیکھتے ہیں جب ہمارے جب اچھی حالت ہوتی ہے تو ہم خود دیکھیں کہ ہماری زندگی میں رجوع اللہ کتنا ہے. تو مشرکین کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو پوچھیں گے کون تمہیں روزی دے رہا ہے, یعنی کون تمہاری حالت اچھا رکھ رہا ہے, تمہاری نعمتیں تمہیں نعمتیں فراہم کر رہا ہے, تمہیں تمہاری ضرورتیں فراہم کر رہا ہے, تمہیں اچھی زندگی دے رہا ہے. تو اس وقت چونکہ غفلت ہے تو ہو سکتا ہے وہ جواب نہ دے, وہ جواب دینے کے لیے تیار نہ ہو کہ اللہ, نعمتوں سے غفلت ہوتی ہے بکثرت. یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے اسے. تو نعمت میں آدمی کو بہت کیفر رہنا چاہیے, ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نعمتوں میں میں اللہ کا اتنا ہی محتاج ہوں جتنا میں مشکلات میں ہوں. تو خیر, یہ قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے, وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً ہم یا تم لوگ لَعَلَىٰ هُدًى, یا تو ہدایت پر ہے یا کھلی ہوئی گمراہی میں ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مشرکین کو کہہ دو کہ ہم ہدایت پر ہے اور تم گمراہی میں ہے. ایک دوسرا طرز اختیار کیا گیا کہ آپ مشرکین کو یہ کہہ دو کہ یا تو ہم ہدایت پر ہیں یا تم, اور یا تو ہم کھلی گمراہی میں ہیں یا تم. اب یہ کیا بات, نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں تھا کہ کون ہدایت پر ہے. تو یہ دراصل دعوت کا ایک دوسرا طریقہ تھا, اور ایک دوسرا طریقہ ہے کہ جو سامنے والا ہے, جس کی اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے, یا تو عقیدے کی اصلاح یا عمل کی اصلاح, یہ عموماً ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے, آپ غلط مان رہے, تو وہ غصہ ہو جائے, غصہ ابھر آئے گا, ناراض ہوگا, مشتعل ہو جائے گا. اور جب بھی آدمی ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ حق بات کا نظر آنا مشکل ہم ہوتا ہے نا, ہم کسی کو متلمبی کرتے ہیں یا کوئی ہمیں متلمبی کرتا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے, تو ہم سوچے تو کون ہے آیا مجھے کہنے کے لیے, ناراض ہو جاتے ہیں. اور جب آدمی ناراض ہو جاتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے کہ وہ میری غلطی کیوں نکال رہا ہے, وہ مجھے کیوں غلط کر رہا کہہ رہا ہے, پھر آدمی حق بات نہیں دیکھ پاتا ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو یہ مت کہیے کہ تم غلطی پر ہو, آپ ان کو یہ کہیے کہ دیکھو ہم دونوں بالکل اپوزٹ ہیں, ہم موحد تم مشرک, ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں تم بتوں کو بھی مانتے ہیں. تو دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے ہیں, اپوزٹس تو کیسے صحیح ہو سکتے ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ ہم میں سے ایک تو ہدایت پر اور دوسرے گمراہی میں ہے, یہ دعوت فکر ہے. ان کو متوجہ کیا جائے کہ آپ غور کرو کہ کیا آپ ہدایت پر ہیں یا آپ گمراہی میں ہیں. اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ ہم بھی جب کسی کی اصلاح کرنے جاوے, کسی کی تربیت کرنے جاوے, کسی اور کی تربیت نہیں تو ہر ایک کے پاس تو اولاد ہوتی ہے, اولاد کی تربیت کرنے جاوے تو زیادہ سے زیادہ ایسے طریقے کی کوشش کی جاوے جن میں ناراضگی اور غصہ نہ ابھر آئے. اولاد میں سے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے, نماز پڑھو, اس سے ناراضگی ابھر آئے گی. اور جب ناراضگی ابھر آتی ہے تو پھر وہ شخص حق نہیں دیکھ سکتا ہے, اور حق نہیں دیکھ سکتا ہے تو حق کیسے مانے گا. نہیں, ایسے طریقے کی کوشش کی جائے جس میں ناراضگی نہ ہو. دیکھو بیٹا اپنی زندگی کو دیکھو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری کتنی کتنی نہیں ہے. یہ بہت عام چیز ہے, اگر نہیں ہے تو اس کی فکر کرو. اس سے ناراضگی نہیں پیدا ہوتی ہے, اسے غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. تو وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا. پھر آگے فرمایا قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا, تمہیں نہیں سوال کیا جائے گا اس جرم کے بارے میں جو ہم نے کیا. وَلَا نُسْأَلُ, اور ہمیں سوال نہیں ہوگا اس کے بارے میں جو آپ نے کیا. یہ یوں سمجھیو کہ اینڈ آف کنورسیشن, جو کچھ ہمیں کہنا تھا ہم نے کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, اب ان کو کہہ دو کہ ہم نے سب دلائل بیان کر دیے, اب قیامت کے دن اگر ہم صحیح ہے یا تم صحیح ہو تو ہمیں تو اپنے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا مطلب؟ اب ہم ہماری فکر کریں, تم تمہاری فکر کریں, سب کچھ واضح ہو گیا. نبی کے ہاتھ میں بھی کسی کو مجبور کرنا ہدایت پر, یہ بھی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نبی کو بھی بالآخر یہ کہنا پڑتا ہے کہ لا تسألون عما أجرمنا, اگر تم یہ سمجھو کہ ہم جرم کر رہے ہیں, ہم غلطی کر رہے ہیں, تو تمہیں تو سوال نہیں ہوگا. ولا نسأل عما تعملون, ہمیں تمہارے اعمال کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا. ہاں کیا ہوگا؟ یجمع, قل آپ کہہ دیجئے, یجمع بیننا ربنا, ہمارے رب ہم سب کو جمع کرے گا. ثم یفتح بیننا بالحق, پھر ہمارے درمیان حق بر حق فیصلہ کرے گا. یہاں یہ ان سب آیات میں ان کو غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ ایک بہت اہم چیز ہے, اس لیے کہ ہمارے زمانے میں اکثر لوگ مسلم ہیں یا غیر مسلم, اکثر لوگ غیر مسلم. اب سوال یہ ہے کہ اگر دین حق کے عقائد اتنے واضح ہے تو اکثر لوگ غیر مسلم کیوں ہیں؟ جو چیز واضح ہوتی ہے اکثر لوگ اس پر ہوتے ہیں, وہ چیز واضح ہے تو اکثر لوگ اس کے مطابق چلتے ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی کو غور کرنا پڑتا ہے, آدمی کو یہ فکر ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے جس دین اور جس زندگی کا جس راستہ میں نے اختیار کیا وہ صحیح نہ ہو. ممکن ہے کہ صحیح راستے کے بجائے میں غلط راستے پر ہوں, میں سمجھ جاؤں کہ اللہ کا وجود نہیں لیکن ہو سکتا ہے, میں سمجھ جاؤں کہ دین کو کسی دین پر چلنا کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے, لہذا مجھے غور کرنا چاہیے. یہ کوالٹی, یہ صفت, حق کو طلب کرنا, سوچنا کہ کیا میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں, یہ جب تک حاصل نہ ہو اس وقت تک حق بالکل واضح ہے پھر بھی آدمی اس تک نہیں پہنچ سکے گا. یہ صفت ہو تو پھر حق اتنا واضح ہے کہ آدمی کے اندر طلب حق ہو کہ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں یا نہیں, تو وہ ہمیشہ دین حق پر تک پہنچ سکتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دین ادیان میں, اسلام کے علاوہ تو بہت سے ادیان ہیں اور سب اپنے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں, سب کے پاس اپنے مشنریز وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ سب ادیان میں سے اسلام میں سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں. سٹیٹسٹکس وغیرہ بھی دیکھو, اسلام میں زیادہ لوگ آتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نصرانیت میں, عیسائیت میں, کرسچینٹی میں زیادہ لوگ آ رہے ہیں بہ نسبت اسلام کے. کیوں؟ اس سے کہ حق تو واضح ہے لیکن طلب چاہیے. تو جو لوگ طلب پیدا کرتے ہیں, جن لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا راستہ کیا صحیح ہے یا نہیں, وہ اگر طلب صحیح ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ دین حق تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن جن لوگ, اکثر لوگ میں چونکہ طلب نہیں ہے اس لیے وہ اپنے ہی راستے میں پڑے رہتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی آدمی دین کیوں بدلے گا, عموماً اسی وقت بدلے گا جب طلب ہوا, طلب ہوا کہ میں حق تک پہنچ جاؤں, کیا میں حق پر ہوں یا نہیں. جس راستے میں میرے والدین نے تو مجھے اس دین پر بڑا کیا, لیکن کیا وہ حق ہے یا نہیں. تو آدمی عموماً دین اسی وقت بدلتا ہے جب اسے حق کی طلب ہوتی ہے. عموماً دوسرے وجوہات بھی ہو سکتے ہیں, اور جب حق کی طلب ہو, تو اللہ سبحانہ وتعالی حق تک پہنچا دیتے ہیں. اس سے حق بالکل واضح ہے, لیکن یہ صفت بہت اہم ہے. تو ٹھیک ہے, ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے ہیں, لیکن ہم بھی آخری نبی کے امتی ہیں, اور آگے آ رہا ہے کہ آخری نبی تو کے دین تو قیامت تک پہنچانے والا ہے. تو ہمیں تو اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی ہماری کوشش ہو, جتنا ہمارا بس ہو, اس کے مطابق غیر مسلموں کو غور کرنے کی دعوت دے کہ سوچو کہ کوئی ہو سکتا ہے, کوئی خدا ہو. اب ہو سکتا ہے خدا ہو تو سوچنا چاہیے اپنے انداز میں, اپنے ہر ایک کے تعلقات ہوتے. ہم اصل میں ہماری اس ملک میں آ کر یہ مینٹلٹی ہو گئی کہ ہمارا دین ٹھیک ہو جائے تو کسی اور کی فکر ضروری نہیں. حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنی ہم دوسروں پر محنت کریں گے اتنا ہی ہمارا دین سیکیور ہو رہا ہے. تو خیر, یہ ایک سبق, ایک دعوت کا ایک سبق مل رہا ہے ہمیں کہ دعوت دینے کا ایک طریقہ یہ ہے. قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق. آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے رب ہمارے درمیان جمع کرے گا, پھر ہمارے درمیان برحق فیصلہ کرے گا. وہو الفتاح, اور وہ خوب فیصلہ کرنے والے, بالکل صحیح فیصلہ کرنے والے. یہاں بھی جو ان سب آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک ایک لفظ یہ نہیں بولا کہ ہم صحیح ہے تم غلط ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ کرے کہ ہم صحیح اور تم غلط ہے. نہیں, دعوت فکر دے رہا ہے کہ فیصلے کا دن آنے والا ہے, تو تم خود سوچو کہ تم حق پر ہے یا نہیں. یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا, وہ الفتاح, وہ اچھی طرح فیصلہ کرتے ہیں, دنیاوی کوئی قاضی کی طرح نہیں کہ غلطی بھی ہو جاتی ہے. العلیم, وہ سب کچھ جاننے والے ہیں. دنیاوی قاضی کا علم ناقص تو فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے. جرم ہوا لیکن کوئی گواہ تھا ہی نہیں تو فیصلے میں غلطی ہو سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم تو محیط, تو اللہ کے فیصلے میں تو غلطی نہیں ہو سکے گی. قل یجمع بیننا ربنا بالحق وهو الفتاح العلیم. قل, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی تردید پر آ رہے ہیں. قل, آپ کہہ دیجئے, ارونی الذین الحقتم به شرکا, دکھاؤ مجھے ان بتوں کو, ان کو وہ کون ہے جن کو تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا. دکھاؤ. کلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں سب, ان کی کوئی حیثیت نہیں. ابھی ہم نے کہا اللہ سب, میں تو تمہیں کہہ رہا کہ یا اللہ یرزقکم من السماء, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو روزی پہنچا دے, اب دکھاؤ تمہارے بوٹ کیا کرتے ہیں. کلا, ہرگز نہیں, تم کچھ بھی نہیں دکھا سکو, وہ کسی کام کے نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم, بلکہ وہ اللہ ہے جو زبردست ہے اور حکمت والے ہیں. اللہ ہی ہے جو زبردست ہے, ہر چیز اس کے قبضے اور حکمت والے ہے, ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہے. العزیز کے ساتھ ہمیشہ حکیم آتا ہے, عزیز کے ساتھ ہمیشہ, اور عزیز کے ساتھ یا تو حکیم آتا ہے اور بکر سے تعلیم بھی آتا ہے. عزیز کا معنی زبردست, اور اس کے ساتھ یا تو حکیم یا علیم آتا ہے. کیوں؟ اسے کہ دنیا میں جو جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کرتا ہے, کسی پر ظلم کرنا ہو تو کر لیا, اپنے فائدے کے لیے جو کچھ کرنا ہے کر سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی زبردست ہے, لیکن ساتھ ساتھ حکیم اور علیم آتا ہے. بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے نہیں, اللہ سبحانہ و تعالی زبردست ہے لیکن حکمت اور علم والے ہیں. اور حکمت والا جو ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو صحیح ہوتا ہے, جو حکمت کے مطابق ہوتا ہے. وہ کسی کو پریفرنس بغیر حکمت نہیں دیتا ہے, وہ ظلم میں مبتلا نہیں ہوتا ہے. بل هو اللہ العزیز الحکیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہوا, لیکن ان کو دعوت فکر دے کر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بیان ہے, اور ایک ہی جملے میں اس پر ایک ہی جملہ یہاں ہے, چونکہ اس سورت کا اصل مقصد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا بیان, تو یہاں رسالت کا بیان ہوا تو مختصر. وما ارسلناک الا کافۃ للناس, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب لوگوں کے لیے. کافۃ للناس, مفسرین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ کافۃ للناس سے مراد جن اور انس دونوں, صرف انسان نہیں جنات بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو دعوت دینے کے لیے ملاقاتیں وغیرہ ثابت ہے, اس پر پوری کتابیں لکھی گئی. اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنات فارغ بیٹھے نہیں ہوئے لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے, جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے آدمی کے ساتھ جنات لگا ہوا ہے, ان کی بھی زندگی, ان کو بھی دین پر چلنے کا حکم ہے. تو خیر, جنات اور انسان, عرب اور عجم دونوں, کافۃ للناس اس میں دونوں آ گئے. اس وقت جو لوگ موجود تھے اور اس کے بعد جو بھی شخص آئے گا اس میں بھی دونوں آ گئے. کافۃ للناس میں سب آ گئے, کافۃ للناس میں وہ بھی آ گئے جو اس وقت موجود تھے لیکن پہلے کسی اور نبی کو مانتے تھے, جو پہلے جو یہود, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات لیکن یہودی تھا نہیں. کافۃ للناس سب لوگ, اس کو بھی یہی دین ماننا پڑے گا. چنانچہ بخاری شریف مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانچ چیزیں دی گئی, پانچ خصوصیات, کہ لم یعطہن احد من الانبیاء قبلی, ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی کو میرے علاوہ یہ پانچ چیزیں نہیں دی گئی. یہ میری خصوصیت ہے. وہ کیا ہے؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, میری مدد کی گئی, میری تائید کی گئی رعب کے ذریعے جس کی مسافت ایک مہینے کی ہے. کیا مطلب رعب؟ یعنی یہ رعب جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک خاص صفت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کی عظمت کی وجہ سے لوگ ڈر جاتے ہیں, اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اتنا رعب دیا گیا کہ جو حکمران غیر مسلم ایک مہینے کی مسافت پر رہتے وہ بھی میرے رعب سے ڈرتے ہیں. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر, یہ ایک خصوصیت. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اور میرے لیے پوری زمین کو سجدے کی جگہ, نماز کی جگہ اور پاکی کا ذریعہ بنایا گیا. کیا مطلب؟ پچھلی امتوں میں وہ اپنی عبادت, ان کو ہر ایک کو اپنا نماز اور عبادت کا طریقہ تھا, اور نماز اور عبادت کی تعداد بھی الگ تھی, ہر ایک کے پاس پانچ نہیں, کسی کے پاس دو, کسی کے پاس تین وغیرہ وغیرہ, لیکن ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی عبادت اور نماز کا طریقہ تھا. لیکن پچھلی امتوں میں وہ اپنی عبادت کا میں ہی عبادت کر سکتے تھے. نماز کا وقت آیا, کوئی اپنی عبادت کا ڈھونڈو, اور وہی عبادت اپنی عبادت پوری کرنی پڑے گی. یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ پوری زمین اس کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے, بجز وہ جگہ جہاں کوئی ناپاکی کسی ناپاکی کا وجود معلوم ہو, اس کے علاوہ زمین کا ہر حصہ وہ نماز کی جگہ ہے. نماز کا وقت آ گیا, مسجد قریب نہیں ہے, باہر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. اتنا بھی نہیں کہ یہ سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہاں کوئی نجاست گری ہوگی ہوئی ہوگی, نہیں, دیکھ لیا اور نظر آیا کہ نجاست نہیں ہے تو نماز پڑھ لو. یہ ایک بات. دوسری بات, زمین کو جس طرح زمین کے ہر جگہ کو میری امت اور میرے لیے نماز کی جگہ بنائی گئی, اسی طرح زمین اور مٹی کو بھی پاکی کا ذریعہ بنایا گیا کہ کہیں پہنچ گئے پانی نہیں تو مٹی کو استعمال کر کے تیمم کر کے نماز پڑھو. پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا, پچھلی امتوں میں حکم یہی تھا کہ پانی ڈھونڈتے رہو وقت کے اخیر تک, پھر اس کے بعد پانی ڈھونڈ کر ہی قضا کرنی پڑے گی. تو یہ میری امت کی آسانی کے لیے یہ ایک اور خصوصیت. تیسری, وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا. مال غنیمت کیا؟ وہ مال جو کسی جنگ میں کامیابی کے نتیجے میں دشمن سے حاصل ہوا. اب پچھلی امتوں میں کیا ہوتا تھا, جنگ میں کامیاب ہو گئے, بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں کامیاب ہو گئے, اب جو کچھ مال حاصل ہوتا تھا دشمن سے وہ لوگ نہیں لے سکتے تھے, کیا کرنا ان کو جمع کرنا پڑتا تھا, اور جب وہ جمع کر لیتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آ کر ان سب مال کو کھا جاتا تھا, اور یہ علامت تھی کہ ہمارا جہاد مقبول ہوا. اگر یہ آگ نہیں آتا تو کوئی گڑبڑ ہو جائے, تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتا ہے, کسی نے مال غنیمت کی خیانت کی, کسی کے پاس مال غنیمت کا کچھ حصہ ہے جو ابھی وہاں اس ڈھیر میں پہنچا نہیں. لیکن یہ میری امت کی خصوصیت ہے کہ جب بھی وہ جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں تو جو کچھ مال غنیمت ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, وہ لے سکتے ہیں, وہ تقسیم کر سکتے ہیں اپنے آپس میں. یہ تیسری خصوصیت. چوتھی خصوصیت, مجھے قیامت کے دن شفاعت کا حق دیا گیا. شفاعت سے مراد شفاعت اس بارے میں کہ حساب کو شروع کر دیا جائے. احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سب کھڑے ہوں گے اپنی اپنی جگہ سے, جہاں کہیں کسی کا قبر ہے وہاں وہ کھڑا ہوگا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا میدان کی شکل بنا دیے ہوں گے, اور پھر ایک آواز سب کو بلائے گی, ایک آواز یومئذ یتبعون الداعی, ایک آواز سب کو بلائے گی اور سب بالکل خاموش اس آواز کے مطابق ایک جہد میں چلتے جائیں گے, اور سب بالکل خاموش, اسے کہ سب فکر میں مغلوب. قرآن میں آتا ہے فلا تسمعوا الا ہمزہ, ایک ہی آواز ہوگی, وہ آواز کیا, وہ چلنے کی آواز. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو, پوری انسانیت وہاں ہوگی, آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک, اور چلنے کی آواز کے علاوہ کچھ بھی دوسری آواز نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہر شخص فکر میں مغلوب ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے. پھر سب وہاں جمع ہوں گے, سب جمع ہوئے جو آواز بلا رہی سب کو, فرشتہ سب کو بلا رہے, سب وہاں جمع ہوئے جہاں حساب ہونے والا ہے, پوری انسانیت سب وہاں اور انتظار کر رہے کہ حساب شروع ہوگا, انتظار کر رہے اور حساب شروع نہیں ہو رہا ہے. تو ایک جماعت مختلف امتوں میں سے الگ الگ افراد کو اللہ سبحانہ وتعالی الہام کریں گے کہ چلو ہم جا کر انبیاء سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے عرض کر دیجئے, سفارش کیجئے کہ ذرا حساب کو شروع کر دیں. انتظار میں تو ایک مستقل مصیبت ہوتی ہے کہ کم از کم جس کو جہنم میں جانا وہ جہنم میں چلے جائے, اسے معلوم ہو جائے کہ میرا ٹھکانا جہنم میں, اور جس کو جنت میں جانا وہ جنت میں پہنچ جائے. تو یہ جماعت پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ نہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, گناہ تو نہیں غلطی ہو گئی. وہ غلطی کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے کہا کہ پھولا, مجھ سے فرمایا کہ پھولا درخت سے مت کھانا, اور غلطی سے میں نے کھا لیا. تو آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت جلال میں ہے, تو مجھے ہمت نہیں کہ میں جا کر سفارش کروں کہ حساب شروع ہو جائے. تو وہ جماعت پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی, نوح علیہ السلام بھی معذرت کریں گے کہ دراصل گناہ کی بات تو نہیں, لیکن ایک ایسی چیز مجھ سے ہو گئی جس کے بعد مجھے ایسا لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے منشا کے پورے مطابق نہیں تھا. وہ کیا کہ میں نے اپنی امت کے خلاف باقاعدہ دعا کی, جب مجھے معلوم ہوا کہ اب کوئی اور ایمان لانے والا نہیں ہے تو اللہ کا عذاب کا انتظار کرتا, لیکن اس کے بجائے میں نے دعا کی اللہ عذاب بھیج دیجیے. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ غلطی تھی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج بہت جلال میں ہے تو مجھے ہمت نہیں. اسی طرح وہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ہر ایک معذرت کرے گا, بالآخر وہ سید المرسلین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے ان لہا, ہاں میں یہ کام کر سکتا ہوں, میرا ریکارڈ کلین ہے اللہ کے یہاں. اسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اعلان کر چکے ہیں کہ غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر, اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میرے پیارے نبی کی, تو وہ معاف ہے. کوئی غلطی ہوئی بھی ہو تو میں سفارش کر سکتا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش جا کر عرش کے سامنے سجدے میں جائیں گے, اور ایک لمبی دیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کریں گے, اور ایک اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ یا محمد ارفع راسك, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائے, وصل, اور آپ پوچھئے کیا چاہیے, تعطا, آپ کو دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ حساب شروع فرما دیجیے, اس وقت حساب شروع ہوگا. تو یہ بھی میری خصوصیت کہ میرے علاوہ کسی اور کی کوئی یہ سعادت نصیب نہیں ہوگی. وعطیت الشفاء, اور چوتھی آخری خصوصیت, وکان النبی یبعث الی قومہ, دوسرے انبیاء وہ اپنے اپنے قوم کی طرف بھیجے گئے, فلاں نبی فلاں قوم, فلاں نبی فلاں قوم, وہ ایک ہی وقت میں مختلف انبیاء تھے, ایک نبی اس قوم کی طرف, دوسرے نبی دوسرے قوم کی طرف, ابراہیم اور لوط علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے کے, اسماعیل اسحاق علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے کے, لیکن میری اس خصوصیت وہ بعثت الی الناس عامۃ, میں سب لوگوں کی طرف مجھے بھیجا گیا. تو خیر یہ اس ایک جملے میں رسالت کا بیان ہے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب لوگوں کی طرف, بشیرا و نذیرا, خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے کے لیے, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں, نہیں سمجھتے ہیں. اس کا کیا معنی, اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ دو معنی ہو سکتے, اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. اکثر لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ حق ہے, آپ نبی ہے, کیوں؟ ایک معنی تو یہ کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے اسے کہ وہ غور نہیں کرتے, جیسے ہم نے عرض کیا کہ حق تو واضح ہے, لیکن واضح ہے اس شخص کے لیے جو غور کرتا ہے. تو اکثر لوگ غور نہیں کرتے اس لیے وہ جانتے نہیں, وہ سمجھتے نہیں, یہ پہلی بات. دوسری بات, اکثر لوگ جانتے نہیں, اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, تو اس کا معنی یہ کہ بہت سے لوگ علم تو رکھتے ہیں, معلوم تو ہے کہ یہ حق ہے, لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو وہ جاہل جیسے ہی ہے, وہ اللہ کی نظر میں جانتے ہی نہیں. جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں جاہل ہی ہے. تو ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اکثر لوگ جانتے نہیں, یا تو اس لیے جانتے نہیں کہ غور نہیں کرتے, یا اس لیے جانتے نہیں کہ حقیقتاً جو جانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے مطابق اپنے زبان اور اپنے اعمال دونوں کو اس کے مطابق, ہمارے عقیدے کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. But
Ji? What other bit of house?